فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج 1447 نجری کے ذوالحج شریف کی آٹھویں رات ہے. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 8، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء یعنی شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں گی ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے. مزید کچھ نیتیں بھی ہو سکے تو بڑھا لیجئے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، لوگوں دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر، اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ کے ساتھ دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی صلاۃ السلام شریک رہوں گا، اور ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کرنے، نیکی کی دعوت دینے کی ترکیب کروں گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ کلپ خلیجی ثقافت یعنی کلچر کے مطابق AI سے تیار کیا گیا ہے.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك، تفضل. خير إن شاء الله. إلى أين الرحلة أخي؟ أساعد أبي في سفره للحج. ما شاء الله، رحلة مباركة. ما هذا القماش الأبيض؟ هل نسيتم إرساله للخياط؟ لا، هذا هو الإحرام، أبي سيلبسه فترة الحج. أوه فهمت، ستلبس هذا يا عمي، هذا يشبه الكفن.
رحلة الحج هي حضور في رحاب الله، وفي حضرته تسقط كل المظاهر، فالغني والفقير سواء هناك. هذا الثوب الذي يشبه الكفن يذكرنا بأننا سنترك كل هذه الفخامة يوما ما ونرحل إلى الله بثوب بسيط كهذا.
هل سيبقى أثره في حياة الحاج طوال عمره؟
بالطبع، ولكن كيف يمكن هذا؟ دعني أسأل فضيلة الشيخ.
طيب إذن نسأل.
سيدي، ما هو أفضل زاد يجب أن يتزود به الحاج في هذه الرحلة المباركة؟ وماذا يجب عليه أن يفعل ليحافظ على بركات الحج؟ والتواضع والطهارة التي اكتسبها من الإحرام طوال حياته بعد عودته إلى بيته وحياته العادية؟ نرجو نصيحتكم وتوجيهكم لي ولجميع الذاهبين للحج. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا.
سيدي، حج کے اس مبارک سفر میں ایک حاجی کے لیے سب سے بہترین زاد راہ کیا ہو سکتا ہے، اور ایک حاجی کو حج کے دوران ایسا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ حج کی برکات، عاجزی اور احرام سے حاصل ہونے والی پاکیزگی کو گھر واپسی کے بعد بھی اپنی پوری زندگی برقرار رکھ سکے؟ حج پر جانے والے تمام افراد کے لیے نصیحت کے مدنی پھول عطا فرما دیں.
بہترین زاد راہ حاجی کے لیے بہترین زاد راہ زاد تقویٰ ہے. بہترین زاد راہ تقویٰ ہے, یہ قرآن شریف میں ارشاد آیت.
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, اور زاد راہ اختیار کرو, یعنی ساز و سامان سفر کا راست جو خرچہ وغیرہ ہے وہ لو, اور سب سے بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے.
ہر حال میں اللہ پاک سے ڈرتا رہے, گناہوں سے بچتا رہے, زاد راہ, یہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. بغیر تقویٰ کے تو حج کا وہ لطف بھی نہیں ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا پھر گناہ اس میں ہو جاتے ہیں, لوگ کرتے بھی ہوتے ہیں. اللہ معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو, اور حقیقی معنوں میں ہم کو حج کی سعادت بخشے. اب حاجی کے لیے یہ ہے کہ حج مبرور کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور یہ ہے کہ حج مبرور ہے یہی ہے کہ پہلے سے بہتر ہو کر پلٹے. کہ حج مبرور میں مبرور کے کئی معنی بیان کیے ہیں علماء نے, تو اس میں جو آسان معنی ہے عام فہم کہ حج مقبول حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا وہ حج مبرور ہے. تو اب یہ کہ اللہ پاک سے دعا بھی کرتا رہے کہ مجھے اللہ پاک حج مبرور نصیب فرمائے, میرا حج مقبول ہو جائے, اور پہلے سے بہتر لوٹنا بھی ہے. تو اس راہ کے دوران مطلب یعنی کہ مبرور حج کیسے ملے تو اس کی بھی مطلب بعض حدیثوں میں نشاندہی ہے. مثلا ایک حدیث پاک میں کہ حج اب یعنی مفہوم ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے. تو عرض کی گئی حج کی مبروریت کیا ہے, اس کا مبرور ہونا کیا ہے, تو ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور اچھی گفتگو کرنا, یا اچھی گفتگو کرنا اور کھانا کھلانا, دونوں آگے پیچھے ہو سکتا ہو گئے ہو. تو اس طرح مطلب یہ کہ یعنی یہ اس میں کتنا مطلب یعنی کہ یہ جامع ہے, ویسے وہ جامع ہے کہ کھانا کھلانا, اب بندہ غریبوں کو بھی کھلائے, بھلے اپنے دوسرے حاجی صاحبان جو غریب نہیں ہیں ان کو بھی کھلائیں گے, ثواب تو ملے گا. کھانا کھلاتا رہے جب جب ممکن ہو, جس کے لیے کھانا کھلائے. اچھا, اور اچھی گفتگو, یہ تو کمال کی بات ہے کہ بد اخلاقی سے بچے, نرم گفتگو بندہ کرے, حسن اخلاق سے پیش آئے, اور نیکی کی دعوت دیتا رہے, ذکر و اذکار کرتا رہے. تو اچھی گفتگو, جس کا تو قرآن کریم میں بھی حکم ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں سے اچھی بات کہو. تو یوں مطلب یہ کہ حج میں بھی مطلب شریعت کی پاسداری کرنی ہے, اور نیکیوں میں خوب اضافہ ہوتا رہے اس کے لیے چوکنا رہنا ہے, اور آ کر بھی پہلے سے بہتر مسلمان بن کر رہنا ہے. اگر واقعی اس پر عمل ہو جائے کائنات کا نقشہ بدل جائے. یہ لاکھوں لاکھ حاجی جاتے ہیں, ہر حال یہ پہلے سے اچھے ہو کر اور بہتر ہو کر پلٹیں تو کمال نہ ہو جائے. سارا مطلب یعنی کہ وہ نظام جو ہے نا واقعی یہ دنیا کا بدل جائے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور رفث یعنی فوش کلام بے حیائی کی گفتگو نہ کی اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 1521. تو بہرحال یہ کہ اور بھی بہت ساری تفصیلات حدیثوں میں موجود ہے, اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلے سے تربیت لے کر جو حاجی جاتے ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں, جو بالکل یعنی کہ کچھ بھی نہیں کرتے, جو لوگ کریں گے اپنے کرتے رہیں گے, تو یہ پھر وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھا اور انجانا ایک ہی ہے. اس لیے وہ, اور وہاں بھی اچھی صحبت ہو, علماء اہل سنت کی صحبت ہو, اور دین کی باتیں کرنے والے تو اور بھی نظر آئیں گے, لیکن اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو اس لیے جس کو آپ جانتے ہیں علماء اہل سنت, ان کی صحبت اختیار ہو, متقین کی صحبت اختیار ہو, پرہیزگاروں کی, صالحین کی, عاشقان رسول کی. دعوت اسلامی کے بھی ماشاء اللہ قافلے, کئی قافلے سفر کرتے ہیں, شاید اس بار مجھے جو یاد آ رہا ہے 26 قافلے سفر کیے ہیں. حج و عمرہ اپنی مجلس ہے نا دعوت اسلامی, وہ اسلامی بھائی اس میں جمع ہوتے ہیں, پھر ان میں تربیت یافتہ اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں یہ نگران بنائے جاتے ہیں ان کے, تو وقتاً فوقتاً ان کو حج کے مسائل وغیرہ بتاتے ہیں. تو ذرا دوسرے حاجی بھی ان کے پاس جاتے اور سیکھ سکتے ہیں وغیرہ. ایک ترکیب ہوتی ہے کہ سب نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں اور گناہوں سے بچ کر حج بھی ہو, درست طریقے پر حج ہو, اور واپس اگر مل جائے, واپسی نصیب ہو جائے, تو اچھی زندگی بھی گزرے. اب یہ بھی پتہ نہیں کہ واپس پلٹنا ہوتا ہے بھی نہیں. ایک کلپ بڑا مطلب یعنی کہ توجہ لینے والا ابھی آیا تھا, ایک غریب آدمی نے 43 سال تک تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کیا, اور یہ حج پر اسی سال گیا, پاکستانی تھے یہ, حج پر گئے, احرام کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. تو اب یہ کہ مکہ مدینے میں جو فوت ہو ان کے لیے بھی بشارتیں, مکہ پاک میں بھی مرنے کی فضیلت ہے, مدینہ طیبہ میں بھی مرنے کی فضیلت ہے. تو یہ کہ ایک تو یہ کہ جو حج کے لیے نکلا راستے میں فوت ہوا, تو ابھی حج ان کا ہوا نہیں تھا, تو یہ حج کی تو راہ میں ہی تھے نا بظاہر. تو یہ کہ جو حج کے لیے نکلا اور راستے میں فوت ہوا, تو ہر سال حج کا اس کو ثواب ملتا رہے گا قیامت تک کے لیے. کتنی بڑی فضیلت ہے جو حج کے لیے نکلے اور فوت ہو. حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہار شریعت کا تو آپ سنتے رہتے ہیں نام, تو ان کے جو لکھنے والے ہیں سرکار اعلی حضرت کے خلیفہ تھے, بہت بڑے عالم تھے, حضرت مولانا مفتی امجد علی صدر الشریعہ بدر الطریقہ علماء آپ کو لکھتے ہیں. تو یہ حج, یہ مطلب مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف ہند میں ایک مزار ہے حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے. تو ان یہ جو بزرگ تھے شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ, یہ تدریس فرماتے تھے, پڑھاتے تھے, تو وہ چھٹی کبھی نہیں کرتے تھے. یہ مدرسین کے لیے بڑی اس میں مدنی پھول ہے, چھٹی نہیں کرتے تھے اور دینی علم پڑھاتے تھے. تو اب کیا ہوا کہ یہ ایک بار بیمار ہو گئے, اب چھٹی آپ کی ہونے لگی, تو اب ایک دن دو دن تین دن کچھ چھٹیاں ہو گئی ان کی. اس کا ان کو بڑا قلق تھا, افسوس تھا, کیونکہ چھٹی کبھی کرتے نہیں تھے. تو جب یہ صحت مند ہو کر تشریف لائے, تو جس تخت پر پھٹا ہوتا ہے لکڑی کا, پہلے اس طرح ہوتا ہوگا اس پر بیٹھتے ہوں گے وہ, تو یہ تخت پر آپ بیٹھتے تھے, طلبہ اکرام کو پڑھاتے تھے. تو وہاں آ کر آپ تندرست ہو کر آ کر بیٹھے اور بولا, وہ جو اس دن میں نے سبق آپ کو چھوڑا تھا اتنے دن پہلے, تو وہ نکالو. تو یہ حیرت سے طلبہ دیکھنے لگے کہ یہ حضرت آپ نے تو کل تو یہاں تک پڑھایا تھا. اب سمجھ گئے, فوراً سمجھ گئے, تخت سے اتر گئے اور غالباً مراقب ہوئے, مراقبے میں چلے گئے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم کو اپنے اسباق خطا ہونے کا, جانے کا بڑا خوف اور بڑا قلق تھا, غم تھا, تو تمہاری جگہ میں روزانہ سبق پڑھایا کرتا تھا. اس لیے وہ تخت سے اٹھ گئے کہ سرکار یہاں بیٹھے تھے, میں کیسے بیٹھوں؟ سمجھ گئے تھے نا کہ کوئی اس میں راز ہے. یہ ولی اللہ تھے, چنانچہ وہ تخت جو تھا وہ احمد آباد شریف میں ان کے مزار کے مزار شریف کے قریب وہ لٹکا, ایک کچھ عمارت کا حصہ ہے وہ بھی, وہ لٹکا ہوا ہے ان دنوں, لٹکا ہوا تھا اب بھی ہوگا. اچھا, ایک دوسرے پھر تخت میں یہ بیٹھنے لگے, وہ بھی وہاں لٹکا ہوا, معلق نہ لٹکایا گیا. یادگار ہیں, ایک تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس پر بیٹھے تھے وہ تو نور علی نور, یہ بھی اللہ کے ایک ولی بیٹھتے تھے, یہ بھی ماشاء اللہ نور علی نور. تو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے والا تخت مبارک تھا اس کے نیچے جو دعا مانگتی تھی مانگی جاتی تھی وہ قبول ہوتی تھی, اب بھی ہوتی ہے, ظاہر یہی کہیں گے ہم. تو انہوں نے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی اس کے نیچے, حضری سے مشرف ہوئے تھے, دعا مانگی. تو پھر کسی نے پوچھا کہ حضور کیا دعا مانگی؟ بولا میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ہر سال حج نصیب فرما. اچھا, اسی سال صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اسباب اللہ نے مہیا فرما دیا, یہ حج کے لیے نکلے. حج کے لیے نکلے تو یہ تھے اعظم گڑھ یو پی, تو وہ ان کا جو اپنے جو پہلے وہ ہوتے تھے شپ چلتی تھی اسٹیمر سفینہ, تو سفینہ چلتا تھا پوربندر سے, پوربندر ایک شہر ہے گجرات کا, انڈیا کے گجرات کا, تو وہاں مطلب سی پورٹ اور سب. تو یہ مطلب وہاں جانے کے لیے بمبئی میں کچھ اسٹے ہوا تھا, ان کو ہو گیا بخار, اور بخار میں پھر بخار نے وہ نمونیا کا روپ دھار لیا, نمونیا آپ کو ہو گیا. تو شاید وہیں بمبئی میں ہی ہے نا, بمبئی میں ہی نمونیا میں مبتلا رہ کر حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی. پور بندر یہ اپنے سفینے میں اسٹیمر میں جانے کی سعادت سے ظاہری طور پر وہ نہ پا سکے, تو حضرت مولانا ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک شعر کہا, مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں, قدم رکھنے کی بھی نوبت نہ آئی تھی سفینے میں. اب یہ کہ علماء نے اس پر وہ حدیثوں کے ذریعے اور یہی بیان کیا کہ انہوں نے جو دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے ہر سال حج نصیب کر, تو ظاہری طور پر تو یہی مطلب سمجھا گیا کہ فزیکلی ہر سال ہی حج پر جائیں, لیکن دیکھیے اللہ نے یہ دعا کیسی قبول فرمائی کہ حج کے راستے میں وفات ہوئی, اور جو حج کے راستے میں فوت ہوتا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہر سال حج کا ثواب پاتا رہتا ہے. تو اللہ پاک نے ان کی دعا ایسی قبول فرمائی, سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیارے اور سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کی موت حرامائن میں سے کسی ایک میں واقع ہوئی, حرامائن کہتے ہیں حرامائن, حرم کی جمع تسنیہ حرامائن, یعنی کہ مکہ مدینہ, ان کو حرامائن کہتے ہیں. تو جس کی موت حرامائن یعنی مکہ مدینہ میں سے کسی ایک میں واقع ہوئی تو وہ قیامت کے دن حالت امن میں اٹھایا جائے گا, اٹھایا جائے گا. ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا, جو شخص حرامائن یعنی مکہ مدینہ میں سے کسی ایک حرم میں فوت ہوا تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی, اور وہ روز قیامت امن والوں میں سے ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہمیں محمد صدام حسین, ایکک بھابے قربانی کرا اتم ناکہ جوتھو بھابے؟ বর্তমানের দামের কারণে অনেকে যৌথভাবে কুরবানি করতে চায়, কিন্তু যার সামর্থ্য আছে সে কি করবে?
বাংলা জবান মে কিয়ে গয়ে সওয়াল কা উর্দু খুলাসা, কুরবানি ইনফরাদি তৌর পর করনা আফজল হে ইয়া ইজতমাই তৌর পর? আজ কে মহঙ্গাই কে দৌর মে বহুত সে লোক চাহতে হ্যায় কি মিলকর কুরবানি কর লি জায়ে তাকি আসানি রহে, লেকিন জো সাহিব-এ-হাসিয়াত হো ভো ক্যা করে?
ইজতমাই কুরবানি মে হিস্সা ডালনা আফজল হ্যায়, یا اپنا جانور خود لا کر ذبح کرنا قربانی کرنا یہ افضل ہے؟ یہ پوچھا ہے. افضل تو اپنا جانور ہی سمجھ میں آ رہا ہے. اب اللہ بہتر جانے کو اس کی روایت تو مجھے نہیں پڑھنا یاد, لیکن یہ کہ اگر اپنا جانور لا کر قربان کرتا ہے تو اس میں ایک تو بچے خوش ہوں گے, ایک گھر میں رونق ہوگی, دوسرے یہ کہ خریداری کے لیے جائے گا, شریعت کے مطابق یہ سب انجام لائے, اس کام کو سر انجام دے گا تو اس کا ثواب, بارگیننگ کرے گا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا ثواب, لانا لے جانا چارہ کھلانا سمجھے, جانور کا احترام کرنا کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا ہے, تعظیم کی نیت سے اس کو سجانا, ان سب یہ ثواب کے کام اس کو ملتے رہیں گے. اور وہ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنے سے ظاہر ہے یہ ثوابات کے مواقع اس کو ملیں گے نہیں کمانے کے. پھر ذبح کے وقت خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا اگر نصیب ہو گیا تو ٹھیک, ورنہ یہ کہ وہاں حاضر رہنا وغیرہ وغیرہ, کئی مطلب اس میں اس کو وہ باتیں حاصل ہوں گی جو اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنے سے نہیں ہو سکیں گی. تو یوں مطلب بظاہر زیادہ ثواب کمانے کے مواقع اپنے یہاں لا کر جانور قربانی کرنے میں نظر آ رہے ہیں, لیکن میں مطلب نے کہا نا میں کچھ پڑھا نہیں اس میں, لیکن بظاہر یہ کہ اس میں یہ پھر تین حصے کرے, پھر اپنے پاس رکھے ایک حصہ سلے رحمی کرے, وہ رشتہ داروں میں ایک حصہ غربا غریبوں میں بانٹے وغیرہ, قربانی کی پوری کھال اس کے پاس ہوگی تو وہ کسی ادارے کو دے کر اس میں بھی ثواب کا حقدار ہوگا. ادارے کو دینا شرط نہیں ہوتا, قربانی کی کھال اپنے استعمال میں لا سکتا ہے, مصلی بنا لیا, تکیا بنا لیا, بستر بنا لیا, ویسے بچھا کر بیٹھا بیٹھنے کے لیے بچھا لی, ٹوپی بنا لی, ٹوپیاں بنا لی, یعنی کہ جو بھی ایسا استعمال قربانی کی کھال کا کر سکتے ہیں جس کو باقی رہ کر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو. ہاں ایسی چیز سے بدل نہیں سکتے قربانی کی کھال کو کہ جس کو ختم کر کے ہلاک کر کے اس سے نفع اٹھایا جا سکے, نہ فائدہ اٹھایا جا سکے. مثال کے طور پر اس کو اناج سے بدل نہیں سکتے کہ بھائی پانچ کلو چاول لے لو کھال دے دو قربانی کی, پانچ کلو چاول لے لیے, اب اس کو چاول کو جب تک ہلاک نہیں کریں گے ختم نہیں کریں گے یہ فائدہ نہیں دیں گے, تو اس کو کھانا پڑے گا, کھائیں گے تو ہی کام چلے گا نا, تو اس لیے وہ کھانا پڑے گا, گھر میں کھلانا پڑے گا وغیرہ, تو یہ ہلاک کر کر ہوا اس کو. یا رقم کئی وز بیچا تو رقم خود تو کسی کام کی نہیں ہے, یوں دیکھا جائے تو یہ پڑے پڑے تو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی, یہ جب تک کوئی چیز سے ہم خریدیں گے نہیں ٹھیک ہے نا, تو یہ خریدنا اس چیز سے تو اس کو ہلاک کرنا ہوا کہ اب اس کی صورت تو ختم ہو گئی, اب یہ کاغذ کا چھپا ہوا ٹکڑا نہیں رہا, اب تو اس میں مال آ گیا. تو یوں یہ ہے کہ کھال کو ایسے تو ابھی مصلی یا اس طرح کی چیزیں بنا لی جیسے میں نے عرض کیا, تو یہ باقی رکھ کے نفع اٹھانا ہوا قربانی کی کھال سے اپنے یہاں جو قربانی کی, تو یہ جائز ہے اس طرح کرنا. ہاں جس کو کھال اس نے دی وہ کھال اگر بیچ کر پیسے کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بہت سارے فوائد جو ہیں یہ بغیر اجتماعی قربانی کے اگر اپنے یہاں کرتا ہے تو اس کو حاصل ہوں گے.
دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو اجتماعی قربانی کے تعلق سے یہی ان کے ہوتا ہے, کیونکہ کئی ممالک میں رہنے والے یہ ان کے یہاں جانور خریدنے اور ذبح کرنے وغیرہ کے تعلق سے اتنی ان کو سہولت شاید نہیں ہوتی, یا پھر ان کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہم یہاں اجتماعی, جیسے دعوت اسلامی کی اجتماعی قربانی ہے تو ہم اجتماعی قربانی میں حصہ ڈال دیں گے, تو چونکہ گوشت وغیرہ کے تعلق سے کچھ تقسیم کا بھی نظام ہوتا ہے اور وہ دعوت اسلامی بھی اس کے جو قربانی کے جو جانور ہوتے خال سے فوائد حاصل کرتی ہے, اور بھی کئی فوائد ہوتے ہیں. تو جو یہ باہر جو ہوتے ہیں جن کو اپنے یہاں قربانی کے طور پر ان کی اتنی آسانی نہیں ہے, وہ جو اجتماعی قربانی کے طور پر جو صورت بناتے ہیں جیسے دعوت اسلام والوں کے ساتھ بنائی جاتی ہے, تو اس تعلق سے پھر کیا فرماتے ہیں؟
وہ میں آپ کو دکھایا نا انہوں نے اسکرین پر, تو میں سمجھ گیا یار قربانی تو ہم لوگ کر رہے ہیں اجتماعی, اور تم یہ کیا بولنے لگے ہو؟ میں بھی یہ سوچ رہا تھا.
جی جی ماشاء اللہ
میں دعوت اسلامی والا ہوں.
جی جی
لیکن ظاہر ہے کہ حق بات کا اعلان سر دار کریں گے, یہ جرم اگر جرم ہے سو بار کریں گے. مثال دی میں نے تو کئی بار بولا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو پہلے زکات دو, بچ جائے تو دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھنا. یہ کئی بار بولا میں نے, تو اس طرح کوئی دعوت اسلامی کے چندے میں فرق تو نہیں آیا؟
نہیں کبھی نہیں,
الحمدللہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. بلکہ یہ لوگوں کو اچھا میسج جاتا ہے کہ یار بات معافی ضمیر کرنی چاہیے, بات وہ کرنی چاہیے جس میں فضیلت ہو, ثواب ہو. حدیثوں کو چھپانا, آیتوں کو چھپانا, یہ تو یہود کی مذمت قرآن نے کی ہے. وہ چھپاتے تھے حقیقت کو, ان کے علماء چھپاتے تھے اور لوگوں کو مس گائڈ کرتے تھے. الحمدللہ ہمارا دین جو ہے اسلام, اس میں کچھ نہیں چھپایا جاتا, جو حقیقت ہے اس کو اظہار کر دیا جاتا ہے. آپ کو کھال دینی ہے تو دیں, آپ کی مرضی, چلو مسلح بناؤ اللہ برکت دے. ورنہ میں مسلح کا مشورہ دینا بھی تو وہی ہے نا کہ سب کے مسلح بنانے شروع کر دیں گے, دعوت اسلامی کیا کرے گی؟ دعوت اسلامی مدینہ مدینہ کرے گی, موج کرے گی انشاءاللہ, مسلح بنانا شروع کر دے گی. اس میں جو کمائی آئی ہو دعوت اسلامی مدرسوں پہ خرچ کرے گی. ایک ویسے ہی تفنن کے طور پہ ذہن میں آیا تو عرض کیا میں نے, تو اللہ کا کرم ہے. اور دعوت اسلامی کو کھالیں بھی دینی ہے آپ نے, اجتماعی قربانی میں بھی حصہ لینا ہے. اگر خود نہیں کرتے اپنے گھر پہ کریں, تو میرے حساب سے میں نے کہا کہ یہ مجھے مناسب زیادہ لگتا ہے. بچوں کی عید تو آج کل ہے, بقرعید کے دن تو ان کی عید ہوتی ہے, تو روتے ہیں بعض بچے تو ہمارا جانور کٹ گیا, تو بچے بہت خوش ہوتے ہیں. اس لیے میں تو کبھی کبھی مشورہ بھی دیتا ہوں کہ زندہ بکرا دینے کے بجائے جو دیتے بھی ہیں وہ پیسے دے دیں ممکن ہو تو, پیسے دے دیں ان کو کہ بچوں کو لے جاؤ اور خرید کے لاؤ منڈی سے. آپ دیکھو ایک بچہ سینگ پکڑے گا, ایک دم پکڑے گا, ایک رسی پکڑے گا, ایک گھاس کا چارہ دکھائے گا, ان کی عید شروع ہو گئی. جانے سے پہلے عید کی شروع کہ ہم بکرا لینے جا رہے ہیں منڈی, سمجھے؟ تو یہ خوشیاں جو ہے نا یہ اپنے گھر پہ کریں گے تو حصہ آپ ڈالیں گے, بچے کا موڈ خراب ہو جائے گا. بچہ سمجھدار ہوگا نا تو بکرا اپنے نہیں آئے گا, حصہ ڈال لیں گے, کون سنبھالے گا بکرے کو؟ تو بچہ بولے گا میں سنبھالوں گا. بچے بچے ہوتے ہیں, وہ سنبھالتے بھی ہیں اپنے حساب سے. تو خیر, تو اس طرح قربانی کی وہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا, تو قربانی کے جانور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو عطا فرمایا کہ صحابہ کرام میں تقسیم کر دو. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اس کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور صحابہ کرام میں تقسیم کر دو. تو یوں جانور تقسیم کرنا بھی ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو الحمدللہ, تو اس طرح غریبوں کو دینا چاہیے. میں غریبوں کی بات کرتا ہوں, سیدوں کو دیں, غریبوں کو دیں. اور جان کیا قربانی نہیں ہوتی, بیچارے سمجھے وہ گوشت کا انتظار کرتے ہوتے ہیں عید کے دن, ان کو سب سے پہلے گوشت پہنچا دیں تاکہ ان کے بچے بھی وہ لنچ میں گوشت کھا لیں. تو یوں مطلب یہ کہ اجتماعی قربانی کا بھی سلسلہ دعوت اسلامی میں دھوم دھام سے ہوتا ہے, اور اس میں بھی آپ ضرور حصہ لیں. اس میں کوئی ہم مطلب یہ جو بھی اپنی جیب میں کچھ بھی نہیں رکھتے, جو بھی کھا لیں وغیرہ, جو بھی ترکیب ہے علماء اہل سنت کی رہنمائی سے, تو اس کے مطابق کافی اس میں بھی انکم ہوتی ہے.
جی میں سوال دوبارہ اپنا دوہرا دیتا ہوں کہ وہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ یہ قربانی کا جانور گھر پہ لائیں گے تو یوں اپنا زیادہ ثواب ہو لے گا, مگر میں ان کے لیے کہہ رہا تھا کہ جو اجتماعی قربانی میں ملک سے باہر جو حصہ ملاتے ہیں کہ وہ اپنے وہ ہر طرح کا وہ نظام نہیں بنا سکتے. ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گوشت اور اس ساری چیزیں نا یہ تقسیم ہوتی ہیں اور مختلف جگہوں پر پہنچتی ہیں جہاں پر دعوت اسلام والے پہنچاتے ہیں.
چا چا
تو ان کا جو یہ اجتماعی قربانی کے طور پر جو حصہ لینا ہوتا ہے تو کیا ان کو بھی جیسے ایک تو آپ نے جانور لا کر رکھنے اور اس کا جو سارے اہمیت و فضائل و خوبصورتی بیان فرمائی, مگر ہر کوئی یہ نہیں کر پاتا جو آؤٹ آف پاکستان یا دنیا کے کئی ملکوں میں ہوتے ہیں, تو وہ اجتماعی قربانی میں اپنا یوں کرتے ہیں اور ان کی یہ نیتیں بھی ہوتی ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہوگا, یہ فائدہ ہوگا, یہ فائدہ ہوگا, تو ان کو بھی اجتماعی قربان میں اس طرح کرنے سے کیا یہ زیادہ ثواب اور فوائد کی امید رکھ سکتے ہیں؟ میرا یہ سوال تھا.
اس ثواب کی تو امید رکھی جا سکتی ہے, وہاں بھی سلاٹر ہاؤس ہوتے ہیں, اپنا جانور لے کر وہاں ذبح کروایا جا سکتا ہے. تو یوں مطلب یہ تو انفرادی قربانی تو کر ہی سکتے ہیں نا, حصہ ڈالنا شرط نہیں ہے, لیکن جو حصہ ڈالے گا ثواب تو اس کو بھی ملے گا. بھلے ہماری طرح روڈوں پر گلیوں میں وہاں قربانیاں نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ قربانیاں ہوتی ہیں اور اپنے گھر کا کمپاؤنڈ ہوتا ہے, لوگ اس میں قربانیاں کرتے ہیں. اب کوئی ملک ایسا مطلب ہے کہ جس میں سختیاں ہیں اس طرح کی؟ ورنہ عام طور پر ہر ملک میں ایسی سختی, بھلے غیر مسلموں کی اکثریت ہو, قربانیاں دھوم دھام سے ہوتی ہیں, کرنے والے ہوتے ہیں, کرتے ہیں قربانی, ہاں لیکن دوسرے ملکوں میں بھی دے دیتے ہیں. تو جو مطلب ہے نا کہ جس طرح آپ کو سہولت ہو اس طرح آپ کر لیں
قربانی. دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں مجھے لگتا ہے قربانی تو ہر جگہ ہوتی ہے. یہ الگ ہوتا ہے کہ گھر پہ لا کر جانور ذبح کرنے کا تو کئی جگہوں پر قانون ہی نہیں ہوتا.
جی ہاں جی,
اور وہ وہیں جو جانور وہاں بھیج دو اور وہیں پر کٹ کر وہ
وہیں سے خریدا, منڈی ہوتی ہے قریب, سوٹر ہوتے ہوں گے تو وہیں کر
ختم ہو جاتا,
یا دور ہوتے ہوں گے تو کنوینس ہوتا ہی.
حضور قربانی کے بعد انہوں نے کام پہ جانا ہوتا ہوگا,
ہاں چھٹیاں بھی نہیں ہوتی,
تھوڑی ہوتی ہوگی,
پھر وہاں گھما نہیں سکتے نا گلیوں میں ہماری طرف,
اس طرح کا رونق والا ماحول
وہاں تو تھوک پھینکنے پر جرمانے. تو یہ جو گائے بکرا جو راستے میں کچھ کرے گا یہ کون کرنے دے گا, سوال ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں مطلب ہے ہی, اور بھی بعض ملکوں میں رعایت ہے. جمع جواب سوال تو بنگلہ بھاشا میں ہوا تھا, ان کیا بھی جانور گھمانا پھرنا ہوتا ہوگا سب, تو یہ بھی ہے ایک رونق گھمانے پھرانے کی, بچوں کی خوشیاں اور یہ بڑے بہترین مناظر ہوتے ہوں گے. تو ہمارے یہاں جانور بھی خوبصورت, ہمارے یہاں زیادہ شاید دنیا میں کہیں نہیں ملتے ہوں گے جہاں ہمارے یہاں جتنے جانور شوق سے پالے جاتے ہوں گے. یہ بیچنے والے جو پروفیشنل اس کو پالتے ہیں, کیسا کھلاتے ہیں, یہ خدمت کرتے ہوں گے اور یہ لا کر منڈی میں بہت تال کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے, جانور کو بناتے ہیں. سر مجھے اسلامی بھائی نے بتایا تھا جن کا یہ فیلڈ ہے کہ اس کو مطلب گردن کیسے بنانی ہے, تو اس کی ران کیسے پھلانی ہے, گوشت اس سے یوں کھڑے کھڑے کھلاتے ہیں اس کو, تو یوں کرتے ہیں اس کو, اس طرح کھلاتے ہیں, وہ کھلاتے ہیں, اس طرح یہ چیزیں کھلاتے ہیں. تو یوں جانور جو ہے نا یوں مطلب ادھر سے پھیلتا ہے, ادھر سے پھولتا ہے, ادھر سے گوشت اس کا بڑھتا ہے, اس طرح وہ بتا رہے تھے. تو یہ بھی ایک پورا مطلب ہے نا کہ یہ فیلڈ ہے,
پوری فیلڈ ہے. اجتماعی قربانی کے تعلق سے آئیے آپ کو ایک پیغام بتاتے ہیں, اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ مزید خیر و برکتیں نصیب ہوں گی. جی,
اوورسیز میں رہنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے خوشخبری ہے, الحمدللہ آپ سب کی قربانی کے لیے جانور آ چکے ہیں, بہترین شرعی رہنمائی کے ساتھ قربانی کا انتظام ہو چکا ہے. اگر ابھی تک دعوت اسلامی کے ساتھ آپ نے اپنی واجب قربانی کا حصہ نہیں ملایا, بلکہ صرف واجب قربانی کیوں, اپنے مرحومین کے اسال ثواب کے لیے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسال ثواب کے لیے, اپنے بزرگوں کے اسال ثواب کے لیے بھی دعوت اسلامی کے اوورسیز قربانی اجتماعی قربانی میں آپ اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. دیکھیے یہ جانور آ چکے ہیں, آپ اپنا حصہ ملائیے, ثواب کمائیے اور اس کی دعوت بھی دوسروں کو دیجیے. اپنا حصہ ملانے کے لیے ان نمبرز پر فوری رابطہ کیجیے.
علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول آج حاضر ہوئے ہیں, اور ابھی تک جو ہمیں اطلاع ملی ہے وہ کراچی کے صدر ٹاؤن, کھاردر ٹاؤن, لائنز ایریا, گارڈن ٹاؤن, لیاری ٹاؤن اور چاکی والا ٹاؤن کے اسلام بھائی جو وہ حاضر ہوئے ہیں. اسی طرح صبح سہرائے مدینہ کراچی سے بھی اسلام بھائی موجود ہیں, ڈسٹرکٹ تھانہ بلا خان, ٹکو باران, کرچات, کو تراش اور تھانہ احمد خان, سری مول, نوری آباد, میمن گوڑ, کن جھنڈ کے بھی عاشقان رسول حاضر ہوئے ہیں, اور کئی جامعۃ المدینہ جس میں عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ, غوث العظم ولی کا, فیضان احمد رضا نارتھ کراچی, میٹرو ویل, کورنگی, بھینس کالونی, مہران ٹاؤن, گلستان جوہر اور گلشن, اسی طرح گلشن معمار, النور سوسائٹی, کلفٹن اور نیول کالونی کے بھی جامعۃ المدینہ کے طلبہ شامل ہیں. دیگر شہروں میں بھی نوشہر و فیروز, لاہور, حیدرآباد, فیصل آباد, سمندری پنجاب کے عاشقان رسول بھی مختلف مقامات پر جمع ہو کر الحمدللہ اجتماعی مدنی مذاکرہ دیکھ اور سن رہے ہیں.
مرحبا, مرحبا, ماشاءاللہ.
امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ سے میرا سوال ہے کہ قربانی کا کوئی شخص جانور لے کر آیا اور اس کے گھر میں دو افراد پر قربانی واجب ہے, تو بقیہ جو پانچ حصے ہیں اس کی کیا نیت کر کے جو ہے وہ قربانی کرے گا؟
ہو سکتے ہیں نا دو آدمی مل کر جبکہ پورا پورا حصہ ہو,
یعنی ایک حصے سے کم نہ ہو باقی ایک حصے سے زیادہ. جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات کسی کو وسوسہ آتا ہے کہ ساڑھے تین ہو گئے ہیں تو ڈھائی ہو گئے ہیں کسی کے, تو تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، کم از کم ایک حصہ ہونا چاہیے. اب باقی پانچ حصے ہیں تو یہ نفلی قربانی کے طور پہ بھی الگ سے ہو سکتے ہیں، جیسے پہلے سے نیت کر لی تھی کہ عقیقے کا حصہ ملا لیں گے، یا والدین کی طرف سے کر لیا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر لیا، یا دونوں نے مل کر ہی ایک بڑا جانور قربان کر لیا، تو بھی اس صورت میں قربانی ہو جائے گی.
پیسے کم زیادہ دیں دونوں؟
یعنی کم زیادہ بھی دیں گے تو چل جائے گا، لیکن ایک حصے سے کم نہ دیں تو ہی بہتر ہے، کہ اس میں علماء کی رائے مختلف ہے.
میرا سوال حضرت صاحب سے یہ تھا، اگر دو یا تین سے زیادہ لوگ مل کے جانور لے رہے ہیں تو اس میں رقم کس طریقے سے تقسیم کی جائے، رقم کی تقسیم کے علاوہ پھر گوشت کس طرح تقسیم کیا جائے، جیسے تین اگر لوگ حصہ لے رہے ہیں تو اس میں پھر گوشت کس طریقے سے ہوا، چار حصے ایک بندے کے، تقسیم میں پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر یہ کہ جانور کی کسائی کے پیسے بعد میں ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر بولتے ہیں نہیں بھائی میں نہیں دے رہا یا فلاں نہیں دے رہا، چارے کے پیسے کا بھی نہیں کرتے، تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرما دیں.
پہلے سے ہی عام طور پر یہ طے شدہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب یہ بات ہے کہ ایک نے چار حصے لینے ہیں، باقی نے دو لینے ہیں، ایک نے ایک لینا ہے، تو اسی حساب سے ان کے حصے مقرر ہوتے ہیں، خرچے وغیرہ بھی اسی حساب سے ان کے اوپر ڈیوائڈ ہوں گے، اور جو کسائی وغیرہ کا بھی ہے تو اسی حساب سے ہی عام طور پہ اسی تقسیم کاری ہوتی ہے. عام جھگڑے عام طور پہ اس طرح کے آتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال ہے یہی کہ جس کا جو حصہ ہوگا اس کے حساب سے اس کو خرچہ کرنا ہوگا. اور گوشت کا یہی ہے کہ جس کے جتنے حصے بنتے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سب کو برابر برابر تول کے یہ دیا جائے، تو یہ بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، تو آپس میں انڈرسٹوڈ یعنی آپس میں ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے ذریعے سے یہ ہو سکتا ہے کہ گوشت کی جب تقسیم کاری ہو تو اس میں ہر ایک کے حصے کے ساتھ گوشت کے علاوہ کچھ اور چیز، جیسے کلیجی ہو گئی، پائے ہو گئے، یہ چیزیں ہر ایک کے گوشت کے اندر الگ الگ رکھ دیے جائیں، تو یوں پھر اندازے کے ساتھ تقسیم کاری یہ ٹھیک ہو جائے گی. اور عمل کرنا چاہیں تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ قربانی میں شامل نہیں ہے اس کو آپ گوشت کا مالک بنا دیں، اب وہ اپنے حساب سے آپ کے درمیان اس کی تقسیم کاری اندازے سے کر سکتا ہے.
اچھا، گوشت پر ابھی تقسیم نہیں کیا اور کلیجی دل وغیرہ پائے گوشت پر ہی رکھ دیے، اور اب اندازے سے تقسیم کرے، کسی کو پائے چلے گئے، کسی کو سیری چلی گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے.
کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر.
مسلمانوں کے چھاتے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں کے کہنے بے اندازہ بے حساب دیا جائے گا. آج ہم نے قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ کے اثر ثواب کی ترکیب کی ہے، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما اور ان کے صدقے ہمیں بے حساب مغفرت عطا فرما، آمین.
بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم لوگ اونٹ لینے آئے ہیں اور وہ پانچ سال سے ایک دو مہینے کم، تو اس کی قربانی ہو جائے گی؟ ہے تگڑا،
اونٹ کہہ رہے ہیں حسن رضا کہ تگڑا ہے، مگر پانچ سال میں دو تین مہینے کم ہے، اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں؟ کیونکہ ہے تگڑا. اونٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی عمر کم از کم پانچ سال پورے ہو، پانچ سال میں ایک دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا سے، ہاں ماشاء اللہ، بچوں کی پیاری پیاری ادائیں ہم نے دیکھی، اللہ پاک ان سارے بچوں کو باعمل عالم دین، مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور سب کو ماں باپ کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال ہے، گھمبٹ سے سن سے یہ سوال کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک سنیریو، ایک پورا ایک صورتحال بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ بعض اوقات گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ قربانی میں سات لوگ مل کر بڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں، اور ذبح کرنا، گوشت بنانا وغیرہ یہ سارے کام خود مل کر کرتے ہیں، اور کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں اور کچھ ثواب کی نیت سے دیگر لوگ بھی ساتھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو کیا وہ ذبح کرنے کے بعد مکمل جانور کاٹنے اور مکمل حصے بنانے سے پہلے تھوڑا سا گوشت نکال کر ان سب کو کھلا دینا یا کام کرنے والوں میں تقسیم کر دینا، اور اس میں ان سب کی جو شریک ہیں ان کی رضامندی کا شامل ہونا، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟
رضامندی شامل ہی کہہ رہے ہیں۔
اگر کام کرنے والوں میں یہ نہیں ہے کہ بطور اجرت کھلا رہے ہیں تو، اور سب کی رضامندی ہے تو کھلانے میں حرج نہیں ہے،
لیکن اجرت کے طور پر نہیں کھلا سکتے نا
جی
اسی گوشت کو۔ یہ کام کرنے والوں سے یا تو یہ کہ طے ہے کہ اس میں سے ہم کو بھی کھلانا ہوگا، اور یا یہ ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ کھلایا جاتا ہے، جو کام پتہ ہے کہ کھلائیں گے، نہیں کھلائے گا تو یہ پھر ناراض ہوں گے، تو ایسی صورت میں تو اجرت بن جائے گی۔ اور قربانی کا گوشت یا کھال بطور اجرت نہیں دے سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی ہو جائے گی لیکن جائز نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب پرسوں شاید سوال میرے لیے بھی بالکل یونیک سوال تھا، کہ کہیں مطلب کوئی گاؤں، اپنا گاؤں ہوگا شاید، اس میں یہ کہ جو جانور پر چھری پھرائے تو اس کو، اس جانور کا دل، قربانی کے جانور کا دل اس کو دے دیتے ہیں، کیونکہ اس میں کانسیپٹ یہ کہ یہ دل والا ہے، اس نے چھری چلائی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اگر تو میں نے کہا یہ تو سر انڈر چھوڑے گا، اس کو دیں گے، پتا ہے، پتا ہوتا ہے، لاپتا بھی ہوتا ہے، وہ دینا ہی ہوتا ہے، تو یہ تو اجرت ہوئی، دل دیں گے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مگر یہ عجیب و غریب میں نے کہا یونیک سوال جواب تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو اے آئی جنریٹڈ ہے۔
اپنی سوسائٹی میں سب سے ہیوی جانور کس کا ہے؟
میرے لیے تو میرا دمبا ہی ہیوی ہے۔
واؤ، کتنا ہیوی ویٹ ہے!
اعظم انکل ہی ہر مرتبہ ہیوی ویٹ جانور لاتے ہیں۔
ویسے یہ بات تو ماننی پڑے گی، اعظم لاتا ہیوی ویٹ ہے اپنی طرح کا۔
وسیم صاحب، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں فربا جانور قربان کرتا ہے۔
حیدر رضا صاحب، قربان تو اللہ پاک کی راہ میں ہوتا ہے، لیکن اسٹور اعظم کے ڈیپ فریزر میں ہوتا ہے۔ حیدر رضا صاحب، یہ اعظم کر کیا رہا ہے؟
اتنی دور سے کیا نظر آئے گا، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ اعظم صاحب، سب خیریت تو ہے؟ جی جی حیدر رضا صاحب، سب خیریت ہے۔ چلو بچوں، اپنے ببلو کے لیے سجاوٹ کا سامان لینے چلتے ہیں۔
بقرعید آ گئی، بقرعید آ گئی۔
ایک چیز تو رہ گئی۔
بقرعید آ گئی، بقرعید آ گئی۔
اعظم انکل، یہ کیا لکھ رہے ہیں؟
ارے اعظم صاحب، کتنے کا لائے؟
کیا مطلب حیدر رضا صاحب، منڈی سے گھر آنے اور پھر اب تک 36 لوگوں کو قیمت بتا چکا ہوں، تنگ آ کر میں نے اس کے اوپر قیمت ہی لکھ دی ہے۔
اس پر تو ایک ایم لکھا ہوا ہے۔
ایک ایم کا مطلب ہے ایک ملین۔
ایک ملین، یہ کتنے ہوتے ہیں؟
سب چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کی سانس کیوں پھول رہی ہے؟
ذرا چلو سانس اکھڑ جاتی ہے۔
میرا مشورہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کو چیک کروائیں، ڈاکٹر نے تو مجھے ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں، لیکن
کیا لیکن؟
ڈر لگتا ہے کہ ٹیسٹ میں کچھ نکل آیا تو۔
ارے اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟
ڈرنے کی بات یہ ہے کہ گوشت کا پرہیز کرنا پڑ جائے گا۔
بھلا گوشت کے بغیر بھی بکرا عید ہوتی ہے؟
اللہ کا شکر ہے، بکرا عید پر تو ان غریبوں کو بھی گوشت کھانے کو مل جاتا ہے جو سال بھر खरीद नहीं सकते।
बांटेंगे तो मिलेगा ना? यहाँ तो पूरा जानवर ही डीप फ्रीजर में फिट हो जाता है।
बकरा ईद पर गोश्त जरूर खाएं, लेकिन मेरा मशोरा है कि इस ईद कुर्बान से पहले एहतियातन अपने मुख्तलिफ टेस्ट करवा लेने चाहिए, ताकि मालूम हो कि हमारी बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं।
अच्छा मशवरा है आजम साहब के लिए।
वसीम साहब, ये आपके लिए भी है।
मुझे क्या हो गया है? मैं तो फिट हूँ।
क्या फरमाते हैं अमीर अहले सुन्नत वसीम साहब के इस जवाब के हवाले से?
और मेरा भी एक सवाल है हजरत साहब, डर की वजह से टेस्ट ना करवाना उसमें कितनी अकलमंदी है?
और वो कौन से टेस्ट हैं जो हमें बकरा ईद से पहले एहतियातन करवा लेने चाहिए?
क्या बात है,
देखिए बकरा ईद से पहले बोलने जा रहे हैं आप,
किसी को वजन कम करने का मशवरा भी ना दिया जाए बकरा ईद के दिनों में।
एक से बात मुझे याद पता शायद हुई थी तो कह रहे हैं बकरा ईद के बाद बात करेंगे। कोई इस तरह का माजी में ये बात हुई,
फजाइल भी मुश्किल है इन दिनों बयान करना। ये वसीम भाई ने पहले तो एक रॉन्ग नंबर मारा, जिसको हैदर रजा ने इशारों में समझाया ऐसा नहीं बोलो, अगर याद हो तो, कि आजम साहब क्योंकि इनको आजम यह है एआई जनरेट, तो आजम साहब को यूं दिखाया इन्होंने फेट मोटा, तो अब आजम साहब उसने हैदर वसीम ने कहा कि ये अपने जैसा जानवर लाते हैं, तो इस पर हैदर ने टोका कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये अगर वाकई कोई कहे किसी को तो ये बुरा लगता ना, दिल आजार बात है कि अपने जैसा मोटा उठा लाया है, बुरा लगेगा उसको। ये पीछे से कहेंगे तो ये भी गीबत होगी, क्योंकि इसको मोटा कहा ना, मोटे को पीछे से मोटा बतौर बुराई कहना ये भी गीबत है। अच्छा, एक तो ये हुई और दूसरा वसीम को टेस्ट की ज़रूरत भी, कहा कि तुमको भी टेस्ट कराना है, तो मैं तो फिट हूँ तो मैं बोटियाँ डालता रहूँ अंदर, बोटे नले सब अंदर, तो ये सबको टेस्ट करवाना तो वैसे ही चाहिए। कोई डॉक्टर बोलता है 3 महीने करवाओ, कोई 6 महीने में एक बार करवाओ जो तंदुरुस्त है, और जिसका कुछ निकल आया तो वो एक डॉक्टर के मुताबिक 1.5 महीने में 45-45 दिन में उसको टेस्ट करवाना चाहिए। अब ये के तो वसीम भाई अगर ये ज़्यादा खाते हैं गोश्त तो इनको भी कुछ हो तो सकता है, नहीं दुबले पतले भी दिल के मरीज़ हो जाते हैं, दिल के दौरे पड़ते हैं, हार्ट फेल भी हो जाते हैं दुबले पतले लोग, तो वाक़ तो होते रहते हैं इसके। तो ये के अब कौन से टेस्ट करवाने हैं, ये इन्होंने कुछ झलक दिखाई फिर हटा ली। पहले नंबर पर कोलेस्ट्रॉल लिखा था, तो कोलेस्ट्रॉल है लिपिड प्रोफाइल, इसमें 4 चीज़ें होती है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल एचडीएल, ये भी, और ये लिपिड प्रोफाइल आ गया, ये शुगर, अच्छा ऊपर शुगर दिखाया है, शुगर टेस्ट, फिर गुर्दों का टेस्ट, ये क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, इनका ताल्लुक गोश्त भी है मतलब। तो ये के ये टेस्ट सबको करवाने चाहिए, बल्कि बेहतर ये कि किसी डॉक्टर से आप मज़ीद इसकी और भी चीज़ें हैं जिसका टेस्ट होना चाहिए। हेपाटाइटिस जो है ना, ये 10 साल तक स्लीपिंग पार्टनर होता है, 10 साल के बाद जागता ही है, अंदर होता है, इसके भी टेस्ट होते हैं, वो भी टेस्ट करवा लिए जाएं कि 10 साल के बाद जागे तो फिर सुलाना मुश्किल हो जाएगा उसको, तो अभी सोया हुआ है ना तो इसको जल्दी से ख़त्म कर दिया जाए। तो इन चीज़ों से अब कुछ निकल आएगा तो फिर डॉक्टर बोलेगा कि आप बिस्तर पे पड़े पड़े परहेजी करो, तो फिर रोते रोते परहेजी करें, तो इसलिए इस वक्त ज़रा सीरियस होकर बगैर रोए अगर परहेजी कर लें तो ये आसान है, चलते फिरते कर लें ना, तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा आपको आसानी फील होगी। तो बिल्कुल गोश्त खाना है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर कुछ ममानत नहीं है तो। یورک ایسڈ، یہ بھی ریڈ میٹ سے بھی ہوتا ہے یورک ایسڈ. یورک ایسڈ یہ ایسڈ تیزاب، تو یہ ہر چیز یورک ایسڈ ہے، یا کولیسٹرول ہے یا سیرم کریٹین 9 ہے، ان کے مطلب یعنی کہ رینج ہوتی ہے کہ اتنے سے اتنا ہو، اس سے نیچے بھی نہ ہو، اس سے اوپر بھی نہ ہو. تو اب زیادہ تر اوپر ہی جا رہے ہیں، نیچے والا کم ہی ملے گا آپ کو. اس سے شوگر کا بھی کہ بالکل بھی یعنی کہ ختم نہ ہو اندر، یہ بھی ہونا چاہیے بدن کے اندر. تو یہ ہماری غذاؤں میں عام طور پر یہ چیزیں مل جاتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، شوگر وغیرہ ہر چیز ہوتی ہے تقریباً، اسپیشلی اس کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ بہتر رہے گی، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جو میں نے میرا اندازہ ہے کہ کیونکہ رمضان کریم میں تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، کباب، سموسے، پکوڑے وغیرہ، کہ یہ ایک لازمی حصہ ہوتا ہے ہمارے یہاں افطار کا عام طور پہ، اور بقرعید میں اور ان کے کچھ دنوں کے بعد تک خوب گوشت وغیرہ استعمال ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے استعمال، لوگ کھاتے ہیں، خوب کھاتے ہیں. یہ بھی یہاں تک بھی میں نے سنا تھا کہ کھانا نہیں کھاتے خالی، گوشت تو تھوڑا بہت کھانا بھی کھاتے ہوں گے. خیر یہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے. تو پھر یہ کہ ہارٹ فیل، ہارٹ دل کے جو کیس ہیں نا، دل کی بیماریوں کے، وہ غالباً اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں. اور محرم شریف جو ہے نا، یہ جو گورکن ہوتے ہیں، قبر بناتے ہیں، دفن کرتے ہیں قبرستان میں، ان لوگوں کا سیزن ہوتا ہے کمائی کا، اموات زیادہ ہوتی ہیں محرم شریف میں. یہ اس طرح کا مطلب یہ اندازہ مجھے ہے، اللہ بہتر جانے حقیقت کیا ہے. تو اس لیے وہ گوشت کھائیں، جو تندرست ہیں وہ بھی کھائیں لیکن احتیاط سے. اچھا پکانے میں بھی یہ ہے کہ پکانے میں جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے نا، اس میں تیل کی ضرورت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، لیکن اس میں تیل ڈالتے ہیں. حالانکہ گوشت میں ہمارے گھر میں جو ہے نا، پہلے جب میری بڑی بہن پکاتی تھی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ ہم گوشت میں تیل نہیں ڈالتے قربانی کے گوشت میں، جو خود اس کے اندر بھلے چربی نکال دی آپ نے، اندر میں گوشت کے اندر بھی چربی ہوتی ہے، چکناٹ ہوتی ہے، تو یہ خود ہی اپنا تیل نکالتا ہے اندر، ہنڈیا پک جاتی ہے بغیر تیل ڈالے، بغیر گھی ڈالے. اور عام دنوں بھی پائے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، ان میں چکناٹ زیادہ ہوتی ہے، تو یہ پانی میں پک سکتے ہیں. بڑے پائے جو ہوں نا، بعض چھوٹے ہوتے ہیں ان میں ڈالنا بھی پڑے گا، لیکن یہ کہ عموماً جو بڑے پائے ہوتے ہیں اس میں چکناٹ بہت ہوتی ہے، پھر اوپر سے تیل ڈالو، پھر یہ اندر جا کر نسوں میں جائے گا، بلوکیج کرے، راستے بند کرے، پھر ڈاکٹر بولے کہ بائی پاس ہوگا، تو یہ ہوگا وہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے، عقل سلیم دے کہ چکناٹ، مٹھاس اور میدا وغیرہ کم کھائیں گے نا تو بدن بھی اسمارٹ رہے گا، وزن بھی کم بڑھے گا، اور انشاءاللہ مطلب صحت اچھی رہے گی، خوب عبادت کر سکیں گے دل لگا کر. بیمار آدمی عبادت کرنے میں اس کا دل نہیں لگتا، پھر وزن دار آدمی یہ بھلے اپنے کو بولے گا نہیں، لیکن کو اندر اندر اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، جس کا وزن زیادہ ہوتا ہے نا، شرم کے مارے بول نہیں سکتا. اس لیے ایسے جو ہیں بھاری بھرکم شخصیات، یہ قابل ہمدردی ہوتے ہیں، لیکن یہ خود اپنے ساتھ ہمدردی شروع کریں گے نا تو یہ اسمارٹ ہو جائیں گے. خود اپنی ہمدردی کرنا نفس پر بہت گراں ہوتا ہے، بہت دشوار ہوتا ہے، اور یہ پرہیزی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو پرہیزی کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، کسی سے مشورہ کر کے کہ وہ ڈائٹ وغیرہ. لیکن ان دنوں مشورہ میں دے رہا ہوں یا بات پر بات نکلی، ورنہ یہ ان دنوں ہے مشکل، اس مشورے پر کوئی اپنی مطلب یعنی کہ ٹھنڈے دل سے غور کرے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب چونکہ بات جو آپ نے بھی صحت مند کے طور پہ فرمائی ہے کہ صحت مند رہنے کے تعلق سے، اور بات بھی بوٹیوں کی چلی، تو بعض لوگوں کو حضور دیکھا یہ جاتا ہے کہ بوٹیوں کو تو یہ اہمیت دے دیں گے، بسکٹ کو اہمیت نہیں دیتے. میں تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا کہ یہ جو بسکٹ کھائے جاتے ہیں، پیکٹ چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، پانچ پانچ چھ چھ بسکٹ ایک ایک پیکٹ سے نکلتے ہیں، تو میں معلومات یہ کر رہا تھا تھوڑی سی کہ یہ کسی نے چھ بسکٹ کھائے ایک دن میں، اور چھوٹی چھوٹی بوٹیاں سیکی ہوئی بگے چکناٹ کی وہ کھائی، تو زیادہ نقصان دہ کیا ہے. تو ایک تحقیق کے مطابق زیادہ نقصان دہ اس کو بسکٹ پڑ رہے ہیں.
کیونکہ بسکٹ کے اندر یہ میدا چکناہٹ اور یہ سب چیزیں اور کوئی پروٹین نہیں ہے, ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں. تو جس طرح ہم گوشت سے احتیاط کرنے کا کہتے ہیں کہ گوشت ضروری ہے لیکن اس کو سنبھل کر احتیاط کے ساتھ کھائے, آپ بھی کھاتے, میں نے دیکھا ہے بقرعید کے اندر, شاید میری اندازہ ہے کہ شاید آپ کا ایک آدھ کلو بقرعید میں کمی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ احتیاط کرتے ہیں, تھوڑا ہاتھ کھینچ کے رکھتے ہیں, تو ایسا ہی کوئی ایسا ہو. مگر یہ جو بسکٹ پر جو ہاتھ کھلا رکھتے ہیں نا, مطلب ہلکی پھلکی جیسے بھوک لگی ہے نا, اس کو بھی یہ کہتے ہیں یار بسکٹ لے لو یار, کھانا نہیں کھانا یار, بسکٹ لے لو یار. تو چار پانچ بسکٹ آ جائیں گے اور ایک چائے کا پیالہ آ جائے گا جس میں دو چمچ چینی ہوگی, اور وہ چائے میں بسکٹ کو چائے میں ڈبو کر کھائیں گے, تقریباً 350-400 کیلوریز جمع کر رہے ہیں یہ, اتنی بسکٹ اور اتنی چائے پینے کے بعد. تو یہ بھی جو اب اچھا اب یہ دو ٹائم کھا لیں گے بسکٹ, کیونکہ ان کو یہ ہے کہ یہ بسکٹ کا پرابلم ہی کوئی نہیں ہے, اور یہ لے لیں گے اور پھر وزن ان کا بعض اوقات بڑھتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو ہی امپورٹنس نہیں دیتے. تو اس کو بھی چونکہ یہ تو بقرعید سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے, تو ریگولر ہمارے یہاں آفیسز میں اور عام طور پہ گھروں میں یہ بسکٹ اور یہ چائے یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر یہ وزن بڑھانے میں اور فیٹ بڑھانے میں اور پیٹ بڑھانے میں یہ بڑا معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے. بچنے والے سوچ, اگر آپ دعا کر دیں کہ بچنے والی سوچ ہو جائے کہ بسکٹ پر بھی یہ بار 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 ہاتھ نہ مارا کریں.
بسکٹ,
جی ہاں,
بسکٹ کی زیادہ تو معلومات نہیں لیکن آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے, اس میں مین چینی ہوتی ہے,
میں نے سے معلومات لی ہے ساری.
ہاں میٹھا میٹھا ہوتا ہے, میٹھا ہوتا ہے اور اس میں میدا ہوتا ہوگا اور خدا جانے کیا الا بلا ڈالتے ہوں گے. نہیں یہ نہیں, ایسی پوزیشن ہے کہ تو بہت پہلے بہت پرانی معلومات ہے میری, اب صحیح ہے یا نہیں یہ اللہ بہتر جانے. کہ جو بھوسی ٹکڑے کی روٹیاں ہوتی ہیں نا, بعض بیکریاں ان روٹیوں کو جو اس میں بعضوں کو تو پھپھوند بھی لگ جاتا ہے روٹیوں کو, ان روٹیوں کو مطلب کوئی اپنے ریفائنڈ کر کے یا کچھ کر کے وہ ان میں بھی جو کیمیکل مسالے یا جو بھی ڈالتے ہوں یہ ڈال کر یہ بیکریوں والے اس کا بسکٹ بناتے ہیں. اب ہے کہیں کہنے کا, اللہ بہتر جانے, یہ بہت پرانی بات ہے جو مجھے کسی نے بتائی تھی, سب نہیں ہر بیکری ایسا نہیں کرتی, تو حالات تو ایسے ہی ہیں بس. تو یوں اگر یہ واقعی اگر بسکٹ فریش ہوں خالص ہوں تب بھی نقصان دیں, کہ میٹھے بہت ہوتے ہیں, چینی بہت ہوتی ہے ان میں, میدا, یہ دونوں چیزیں بدن بڑھائیں گے, چربی پیدا کریں گے. اچھا یہ بوٹیاں جو سینکی ہوئی ہیں نا چربی کے بغیر کی, تو یہ کم نقصان کریں گی, اتنا نقصان نہیں کریں گی, اور تیل مسالے کے ساتھ جو پکایا جاتا ہے اس وہ نقصان زیادہ کرتا ہے. جیسے مچھلی, اصل مچھلی کھانے کا جو صحیح طریقہ ہے گریل فش, یہ بہتر طریقہ ہے کہ اس سے کولیسٹرول کی کاٹ ہوگی اور فوائد کافی اس کے حاصل ہو سکتے ہیں. لیکن اس کو جو تیل سے تلتے ہیں نا, یہ بولتے ہیں مچھلی بہت صحت کے لیے مفید ہے, تلی ہوئی مچھلی مفید نہیں ہے. ڈیپ فرائڈ جو کرتے ہیں کھائی یہی آتی ہے, اول تو کھاتے نہیں ہیں, بھاری تعداد شاید ہمارے یہاں مچھلی نہیں کھاتے, اور کھاتے ہیں تو پھر یہ صرف ڈیپ فرائڈ کھاتے ہیں, تلی ہوئی کباب سموسے کی طرح, اس کا بتاتے ہیں فائدہ نہیں ہے, نقصان دہ ہے. یا سالن, سالن بھی پکاتے ہیں, اتنا سالن بھی نہیں پکایا جاتا, خالی بس ڈیپ فرائڈ مچھلی. تو کھانا بھی ہم لوگوں کو مطلب صحت کے حساب سے دنیاوی اعتبار سے بھی ہم کو کھانے کے تجربے نہیں ہیں, نہ گھر میں تلتے ہیں, تلنا بھی نہیں آتا صحیح, اس میں بھی کئی خطائیں ہوتی ہیں تلنے میں. تو بہرحال یہ کہ وہ بات چلی تھی, کچھ حاجی امین بیچ میں فرما رہے تھے.
جی یہ مدنی کلینک والوں نے ایک اچھی آفر دی ہے, خاص کر جس طرح آپ نے ٹیسٹ کا فرمایا ہے, تو ان کی طرف سے آفر ہے کہ اگر عید الاضحیٰ سے پہلے یہ اسکریننگ ٹیسٹ جو ہے یہ کرا لیں, جس میں ایف بی سی شوگر کا ٹیسٹ ہوگا, لپڈ پروفائل ہے, کریٹینائن کا یعنی گردوں کا ٹیسٹ بھی ہے, اور یورک ایسڈ کا ٹیسٹ ہے. تو یہ صرف 1500 روپے میں یہ ٹیسٹ جو ہے یہ کر کے دے رہے ہیں, اور کراچی میں جو ہے ان کی برانچز جو ہیں یہ اورنگی ٹاؤن میں ہیں, کورنگی میں ہیں, اور فیڈرل بی ایریا میں ہیں, اور اسی طرح حیدرآباد اور لاہور میں بھی یہ سروس جو ہے وہ موجود ہے, اور اگر مدنی کلینک پر رابطہ کر سکتے ہیں تو یہاں سے بھی ٹیسٹ کرائے جا سکتے ہیں. اور عام طور پہ جس طرح امیر رسول نے فرمایا تو یہ ضرور کرایا جائے تاکہ اگر اس میں جو بھی اور مزید احتیاطی تقاضے ہوں گے وہ بھی پورے ہو سکیں گے انشاءاللہ.
ماشاءاللہ یہ مدنی کلینک ہے کس کا؟
دعوت اسلامی کا جو مدنی کلینک ہے تو اس کی طرف سے یہ ماشاءاللہ ایک اچھی آفر ہے. جو کراچی میں ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. حیدرآباد اور لاہور میں بھی اس کی برانچز کھل چکی ہیں, آپ یہاں سے بھی ٹیسٹ کرا سکتے ہیں.
میرے پاس اردو میں ہے, اسی کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ملا ہے مجھے, تو میں اب دوران مدنی مذاکرہ پڑھوں کیسے اس کو. میں ڈھونڈ رہا تھا ڈیٹ, ڈیٹ نہیں ہے اس میں. عید الاضحیٰ سے پہلے کب سے شروع ہوگا, کیا ہے یہ اس میں لکھا نہیں ہے. ہوگا میری آنکھوں کو مل نہیں رہا. اتنا کم مواد ہونا چاہیے کہ آدمی سرسری طور پر دیکھے تو پہنچ جائے. خیر یہ اردو میں چلا رہے ہیں, ڈیٹ نہیں لکھی, عید الاضحیٰ سے پہلے پہلے. اب ہمارے ایک ایسی اتنی قوم ہوگی عید الاضحیٰ میں شاید نہ سمجھے کہ یہ ہوتا کیا ہے. بقرعید عوام جو ہے بقرعید ہے. خیر اللہ جزا خیر جنہوں نے یہ انتظام کیا, ہمارے دعوت اسلامی والے ہیں. تو 4-5 ہزار روپے نارملی یہ لیبورٹریوں میں ان ٹیسٹوں کے لیتے ہیں جو بتائے گئے, لپڈ پروفائل اور شوگر, پھر یہ کہ کریٹینائن اور یورک ایسڈ. یہ 4 مطلب ٹیسٹ کا خاص یعنی کہ یہ انہوں نے ترکیب بنائی ہے. تو یہ 1500 روپے, یہ کم ہے اسے دوسری لیبورٹری میں 4-5 ہزار روپے آپ سے ہو سکتا ہے لیں. اس کے ہر لیبورٹری پرفیکٹ بھی نہیں ہوتی, نہیں مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے بھی مدنی کلینکس میں جو لیبورٹری ہے اگر اس تک آپ کی رسائی ہو سکتی ہے تو ظاہر ہے یہ کراچی والے اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں. اور کسی شہر میں؟
جی حیدرآباد اور لاہور میں.
حیدرآباد اور لاہور میں تو جہاں ہے یہ, تو وہاں کے عاشقان رسول اس سے ضرور استفادہ کریں. مگر اب بقری سے پہلے ہائے دیکھو کتنے آتے ہیں, اس کی لسٹ بھی اپنے کو پتہ چلے تو مزہ آئے گا. ذرا جائیں گے نہیں, کچھ نکل پڑے گا تو بوٹیاں خطرے میں بڑھ جائیں گی. پائے کے بغیر گزارا نہیں ہے, پائے کے دکھائیں گے پھر اگر لپڈ پروفائل ڈسٹرب ہو گیا تو. لیکن کروا لو یار, زیادہ کھاتے ہو تو کم کھا لو گوشت, لیکن کروا لو. اور اگر ڈاکٹر بولے کہ گوشت کو دیکھنا بھی مت تو بھی ڈاکٹر کی مان لینا مہربانی کر کے. یہ بازوں کے نکل آتے ہیں, ہم 3-3 وین بازوں کی بند ہوتی ہے لیکن یہ بلوکیج, اس میں بلوکیج یعنی اس میں ٹیسٹ ہے خالی, اس میں یہ بلوکیج ہو رہی ہے تو تیز ڈاکٹر کرے گا جب اس کو آپ کو چیک کرے گا یا جو, پھر اس کے الگ سے ٹیسٹ ہوں گے. ان میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروانے کے لیے آپ کو 10 گھنٹے کم و بیش 10 سے 12 گھنٹے بھوکا رہنا ہوگا. یہ دیکھ لیجیے گا کہ کھا پی کر جائیں گے تو نہیں اچھا. پھر شوگر کے بھی ٹیسٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں, خالی پیٹ بھی ہوتے ہیں, بھرے پیٹ بھی ہوتے ہیں, رینڈم اور فاسٹنگ. رینڈم فاسٹنگ, فاسٹنگ یہ خالی پیٹ, رینڈم یہ کہ بھرے پیٹ. تو یہ تو خیر شوگر میں تو آپ کروا لیں گے, لیکن کھانے کے بعد بھی کچھ پیریڈ ہے 1.5-2 گھنٹے کا میرے خیال, اس کے بعد ٹیسٹ ہوگا تو وہ رینڈم صحیح آئے گا.
تو اپنے ان کو 2 دن میں مشورہ نہ دے دیں, کل پیر شریف ہے,
ڈاکٹر بٹھا
اگر اگر روزے کی نیت اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لیا جائے,
ٹیسٹ کی نیت تو ہو جائیے,
اس کے بعد ٹیسٹ ہو جائے, یا پھر منگل کو 9 ذوالحجہ جائے تو 9 کا بھی روزہ رکھنا ہے تو 2 دن روزہ رکھ لیا جائے, تو 2 دن کے اندر یہ روزے کا روزہ ہو جائے گا, اللہ کرے روزے کی نیت بن جائے اللہ کی رضا کے لیے, اور پھر ضمناً یہ ٹیسٹ والی بھی ترکیب بن جائے تو
اس سے بھی نیت اچھی ہو سکتی ہے. جی میں اس لیے یہ ٹیسٹ کرا رہا ہوں, میری صحت اچھی ہوگی تو میں عبادت پر اس پہ طاقت حاصل کروں گا. تو یہ کر لیں, یہ صحیح ہے کہ اور کوئی اگر ڈاکٹر نے کہا یہ کہ مطلب یہ خالی پیٹ چلے جائیں, یورک ایسڈ میں خالی پیٹ ضروری نہیں ہے. اب تو کولیسٹرول میں بھی اختلاف شروع ہو گیا ہے کہ خالی پیٹ ہو یا بھرا پیٹ ہو, لیکن یہ کہ مشہور یہی ہے کہ خالی پیٹ 10-12 گھنٹے میرے خیال ہے اگر پیٹ خالی ہے تو چل جائے گا. تو نئی نئی تحقیقیں آ رہی ہیں, تاہم یہ کہ یہ 4 ٹیسٹ بہت ویلڈ ہیں, خاص کر سیرم کریٹینین جو گردوں کا ہے نا, یہ تو صحیح بات ہے کہ میں بال بال بچاؤں اس سے. میں ایک دوا استعمال کر رہا تھا اور میرے اس میں یہ ایک دم اوپر ہو گیا تھا. وہ ڈاکٹر جو میرا بہت محبت کرتا ہے وہ مجھ پر جیسے کہ وہ ناراض ہو رہا تھا کہ یہ کیا کر دیا. حالانکہ میں اس کو پتہ ہے, بولا آپ لوگ دواؤں کے بغیر ہی کر لیتے ہو سارے علاج, دوائی نہیں کھاتے, پرہیزی کے ذریعے کنٹرول, مگر یہ اتنا مطلب اوپر کیسے چلا گیا, ساری دوائیں بند کر دو اس نے کہا. خیر میرے کو اندازہ ہو گیا کہ ایک ٹیبلٹ جو تھی وہ مطلب گولی تھی ایک, تو وہ بس وہ بند کر دی, نیچے آ گیا سیرم کریٹن. یہ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسرے فائدے اس کے ایسے کہ جیسے کہ میجک ٹیبلٹ, لیکن یہ پیچھے سے جو چھری گھومتی نا پیٹھ میں, اس لیے مطلب فف ہم بس سمجھو اور غور کرو. تو الحمدللہ اب میرا نارمل آ رہا ہے, وہ بس وہ گولی نے کام خراب کر رکھا تھا اور سامنے اس کا آ گیا رزلٹ. تو اس لیے آپ کروا لیں کہ کوئی ایسی غذا آپ لے رہے ہوں, کوئی ایسی دوا لے رہے ہوں, ہو سکتے بھائی دوا بھلے آپ کو کوالیفائڈ ڈاکٹر نے دی, لیکن ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کو کیا سائڈ افیکٹ ہو جائے گا. ایک امکان ہوتا ہے اس کا, بعض اوقات آنکھیں چلی جاتی ہیں, گردے فیل ہو جاتے ہیں دواؤں سے, یہ خطرات تو ہوتے ہیں اس میں, لیکن اب دوا کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے, کیا کرے آدمی, اللہ حفاظت کرے. تو یہ کہ آپ ضرور ٹیسٹ کروائیں, پھر نہیں بولنا پتہ نہیں تھا. اللہ پاک ہماری صحت برقرار رکھے, اپنی عبادت پر ہمیں توفیق اور قوت زیادہ عطا کرے. ابھی تو آپ کو قربانی کھالے بھی گھسیٹنی ہے, اس کے لیے بھی تھوڑا طاقت چاہیے نا, قربانی کھا لیں ویسے کیسے اٹھائیں گے. تو اس لیے وہ ذرا اچھی صحت رکھیے گا, اور گوشت پر ہاتھ ہلکا رکھنا ہے, کیا بزرگ کیا جوان سب کو ہلکا ہاتھ رکھنا ہے. اس طرح بہنیں بھی بہت کھاتی ہیں, سب کو ہلکا ہاتھ رکھنا ہے. یہ کھا لوں گا تو ویسے میں نے تفنن میں بولا آپ کو, ویسے اپنی صحت کے لیے سب کو ہاتھ ہلکا, کیونکہ یہ بوٹیاں بعض سخت ہوتی ہیں, چربی بہت ہوتی ہے ان میں, اور بڑے بڑے بوٹے ہوتے ہیں جو عام دنوں میں ہم نے نہیں دیکھے ہوتے. بقرعید میں بس ہٹ جاؤ, اب بیل بکرا بھینسا سب آنے دو, کلی اختیارات ہیں, اب سب جا کے ٹکراتے ہیں تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, سمجھے. تو اس لیے تھوڑا 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 بڑے بوٹے, پھر جلدی ہرس میں رہ جاؤں گا, تھوڑا ٹک مارا اندر, تھوڑا ٹک مارا اندر. یہ ربڑ کی مشین کیسے گلائے گی یار, اس کو تھوڑا تھوڑا لے خوب چبائے تاکہ جو لعاب ہوتا ہے ہاضم, یہ زبان کے نیچے سے نکلتا ہے تو وہ نکلتا رہے, اور نکل نکل کر اس کو مطلب وہ اس میں مل جائے, پھر اندر جا کر تھوڑا آسانی دے گا, ورنہ تو آپ کو پیٹ کے مریض, پیٹ کے ذریعے جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ بقرعید کے بعد یا بقرعید کے دنوں میں آپ کو کافی ملیں گی. جس کو دیکھو پیٹ میں درد یہ ہو گیا, پیٹ کا وہ ہو گیا, اوپر سے وامیٹنگ وغیرہ جو بھی ہے مطلب اس کی بیماریاں ہوتی ہیں, وہ بھی بڑھ جائیں گے. مریض غالباً بہت کھاتے ہیں, دبا کے کھاتے ہیں. بقرعید کھانے کے لیے نہیں آئی, غریبوں کو کھلانے کے لیے بھی کچھ رکھے اپنے پاس, جو پکا نہیں سکتا ان کو پکا ہوا کھلائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اب جو بیچارہ ہے نہیں, پکانے کی ترکیب ہی نہیں ہے اس کی, تو کیا کرے گا, اب بوٹیاں دے گے تو بھی پکا ہوا کھلا دے موقع کی مناسبت سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
من اراد الحج فلیتعجل, اگر کوئی حج کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جلدی کرے. پیارے امیر علیہ سنت, میرا آپ سے یہ سوال ہے, اگر کسی کے پاس گولڈ نہ ہو تو اس پہ قربانی واجب ہوگی, اور یوں ہی اگر کسی کا گھر کرائے کا ہو تو اس پہ قربانی واجب ہوگی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے.
ماشاءاللہ, جس کے پاس گولڈ نہ ہو مگر یہ کہ شرائط پائے جائیں قربانی واجب ہونے کے, تو قربانی واجب ہو جائے گی. اسی طرح کسی کا اگر کرائے کا ہو, جب بھی اگر شرائط پائے جائیں قربانی کے تو قربانی واجب ہو جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا سوال تھا کہ پیارے مرشد کریم ارشاد فرمائیے، جیسے مدنی چینل پر بھی اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں تو اس کا کچھ لوگ غلط استعمال بھی کر رہے ہیں. اب جیسے میری ایک تصویر تھی جو میرے اپنے سمجھے واٹس ایپ آئی ڈی پر لگی ہوئی تھی، تو اسی کی ایک شخص نے مجھے جو ہے نا وہ ویڈیو بنا کر بھیجی، تو اس حوالے سے بھی لوگوں کی رہنمائی فرمائے کہ کسی کی اگر کوئی ویڈیو جائے تو وہ اس سے تصدیق کر لیں کہ آیا کہ تم نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا ہے. تو باقاعدہ دیکھنے بالکل ریئل وہ لگ رہی تھی، تو اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی تربیت فرمائے. اور ایک قربانی کے حوالے سے میرا سوال یہ بھی تھا کہ قربانی کے جانوروں کو مہنگے مہنگے مورے وغیرہ پہنائے ہوئے ہیں اور جھانجر وغیرہ جو ان کے چلنے کے پاؤں میں ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائے. لوگ کہہ رہے تھے کہ قربانی کے ساتھ اس کو بھی قربان کر دو، مطلب یہ بھی پھینک دو، تو کیا اس کو ہم پھینک دیں؟ یہ اسراف تو نہیں ہوگا؟ جزاک اللہ خیرا.
اللہ اللہ، اے آئی، آپ کوئی بہت بڑی شخصیت معلوم ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، تو ہم جیسا مشہور آدمی کہاں جائے گا؟ اس کو کیا کیا یہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی عزتوں کی حفاظت کرے اور اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے. اس میں آپ دل بڑا رکھیں، اور جس نے کیا ظاہر گناہگار ہے. جو بھی اس طرح مطلب اے آئی کے ذریعے کسی یعنی مس یوز کرتا ہے کسی کو، تو جیسا مس یوز کیا اس نے تو ویسا مجرم ہے وہ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اے آئی کے ذریعے تو اتنا مطلب دھوکہ چل رہا ہے. اب یہ جیسے ہم یہ کلپ بتا رہے ہیں کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے، یہ دھوکے سے بچنے کے لیے یہ لکھا جاتا ہے، ورنہ ہم نہ لکھیں تو بعض ایسے کلپ ہیں کہ لوگ ریئل سمجھیں گے اس کو. یارب بچوں کے اور یہ جو آتے ہیں، کون بولے گا کہ نظریہ یعنی سمجھ ہی نہیں پڑتے کہ اے آئی جنریٹڈ ہے. چلو حمزہ وغیرہ سمجھ آ جائیں گے کہ یہ کارٹون ہے، لیکن وہ نہیں، ریئل جو دکھاتے ہیں وہ نہیں سمجھ آتے. لیکن اس لیے ہم نے لکھنے کی ہمارے یہاں تاکید ہے کہ یہ لکھنا ہے، تاکہ ہم دھوکے، ہم چاہتے ہیں ثواب کمانا، نیکی کمانا، تو ہم دھوکہ کائے کو دیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ جو بھی ایسا کرتے ہیں تو طرح طرح کے، تو جو مطلب نیکی کی دعوت اگر اے آئی جنریٹڈ انداز میں دے رہے ہیں، تو ان سب کو مطلب میرا یہ درخواست ہے کہ وہ اس پہ لکھ دیں جو اے آئی جنریٹڈ ہے، یہ لکھ دیں. اور باقی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے مزاحیہ بہت چل رہا ہے، بڑے بڑے جانور، بکرے، بیل، یہ بنا بنا کر وائرل کر رہے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو ظاہر ہے ان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. میں نے کہا ایک مشغلہ مل گیا ہے اے آئی، تو جتنے بھی جدید آلات ہیں تو ان سے ہم مطلب چاہتے ہیں کہ کوئی ثواب کے کام کر لیا جائے، جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس سے، لیکن غالب اکثریت جو ہے نا اس کے اس سے الٹے کام کر رہی ہے. اللہ سب کو ہدایت دے. اچھا، مزید یہ جانور کو سجانے کے لیے جو قیمتی چیزیں پہناتے ہیں، اس کا سوال تھا. تو اگر جانور کو تعظیم کی نیت سے یہ چیزیں پہنائی ہیں تو قربانی کے جانور کو خاص کر، تو یہ ثواب کا کام ہے. اچھا، اور اس کو پھینکنا نہیں ہے، یہ آپ اس کو اس طرح پہلے اتار لیں تاکہ خون آلود نہ ہو، اتار کر محفوظ کر لیں اور آئندہ سال کام آ جائیں گے. یا اپنے دوسرے جانور اگر پالتے ہیں ان کو بھی پہنا سکتے ہیں، یہ کسی کو دے بھی سکتے ہیں.
اس میں دونوں طرح کے اعلی حضرت کے بھی اقوال ہیں اور دیگر علماء کے بھی ہیں. تو کئیوں نے تو یہ لکھا ہے کہ تصدقہ، کہ ان چیزوں کو صدقہ کر دیں. بحر شریف میں بھی لکھا ہوا کہ ان کو صدقہ کر دیں. اعلیٰ حضرت نے بھی ایک مقام پہ لکھا کہ اس سے استحباب ثابت ہوتا ہے صدقہ کرنے کا. تو بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں کو صدقہ ہی کر دینا چاہیے.
اعلیٰ حضرت نے اور بھی لکھا ہم
جی دو جگہ پر ہے، میں بھیجتا ہوں آپ کو. ایک مقام پر یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دینے کا استحباب اس سے ثابت ہوتا ہے. بحر شریف میں بھی صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے.
جو یہ پھر کسی مسکین کو دینا پڑے گا، صدقہ کرنے سے تو یہی مراد آئے گی کہ کسی غریب کو دے دے، جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو ایسے جو زکوٰۃ کا حقدار ہو تو ایسوں کو دے دیں اس کے استعمال. لیکن خون آلود ہو گیا تو پھر کام شاید نہیں آئے گا، کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب پھر کام نہیں آتی. اس کو فریش آپ اتار کے دے دیں گے نا، تو ہو سکتا ہے یہ آگے جا کے بیچ بھی دے تو بھلے بیچ دے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے دیا، اس کو مالک بنا دیا، ہم جو چاہے کرے چاہے، وہ کھانے کی چیز تو ہے ہی نہیں ہے، کیا کرے گا؟ یا جانور پالا ہے اس نے، اس کو پہنا دے گا. اب یہ کسی کو چاہے تو گفٹ بھی کر سکتا ہے، بھلے کوئی کروڑوں پتی اربوں پتی کو دے دے گفٹ میں تو بھی چل جائے گا، ہاں بہتر یہ ہے کہ صدقہ کر دے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
اللہ پاک نے پانی کو پیدا فرمایا تو اس میں حرکت پیدا ہوئی، جس سے جھاگ پیدا ہوا اور وہ جھاگ ایک عرصے تک زمین کے ایک حصے میں محفوظ رہا، پھر اسی جھاگ کو پھیلا دیا گیا اور یہ ہے ساری زمین۔ جس جگہ وہ جھاگ پیدا ہوا یہ دنیا کا مڈل پوائنٹ عین وسط اور ایسا برکت والا مقام ہے جہاں ہر گھنٹہ ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ اس مقام سے محبت کرنے والے پروانوں کی طرح اس کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ کون سا مقام ہے؟ سب مل کر جواب دیجئے، جی ہاں، کعبہ مشرفہ۔ کعبہ مشرفہ کے بارے میں بہت ساری معلومات ہیں لیکن چند مفید اور ضروری باتیں عرض کرتا ہوں۔ کعبہ شریف کا وہ حصہ جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، یعنی جنوب و مشرق حصہ، جہاں پر جنتی پتھر حجر اسود نصب ہے، اس کونے کو رکن اسود کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کونا آتا ہے نارتھ ایسٹرن کونا، یعنی شمال مشرقی کونا، جہاں سے حتیم شروع ہوتا ہے، یہ رکن عراقی کہلاتا ہے۔ جس کونے پر حتیم کا اختتام ہوتا ہے یہ کعبہ مشرفہ کا تیسرا کونا رکن شامی کہلاتا ہے، یہ ملک شام کی طرف شمال مغربی کونا ہے، اور سب سے آخری چوتھا رکن یمانی ہے جو یمن کی طرف بنا ہوا ہے۔ کعبے کے مزید بھی حصے ہیں، باب الکعبہ، ملتزم، مستجار، مستجاب وغیرہ، جن کی معلومات رفیق الحرمین، عاشقان رسول کی 130 حکایات وغیرہ کتابوں میں مل سکتی ہے۔ امیر علیہ سنت، آپ سے سوال یہ ہے کہ بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، تو یہ ارشاد فرمائے کہ کیا سب سے پہلے انہوں نے کعبے کی تعمیر فرمائی تھی؟ اگر نہیں تو سب سے پہلے کعبے کی تعمیر کس نے کی؟ پھر اس کے بعد کس دور میں تعمیرات کا سلسلہ کیا رہا؟ اور سب سے آخری مرتبہ کعبے کی تعمیر کب ہوئی؟ دعا فرما دیں اللہ پاک ہمیں بھی کعبے کی بار بار حاضری عطا فرمائے، اور ایک شعر بھی ایسا سنا دیں جس میں لفظ کعبہ آتا ہو۔
تاریخی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو بقول علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمت اللہ علیہ، خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی، حوالہ ارشاد الساری جلد 4 صفحہ 103۔ اچھا، پہلی تعمیر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق، نے آپ کے پیدائش سے 2000 سال قبل، خانہ 2000 سال قبل فرشتوں نے کی، پہلی تعمیر فرشتوں نے بنایا آدم علیہ السلام سے پہلے 2000 سال۔ یہ تفسیر خازن کے حوالے سے، یا اس طرح مطلب یہ کہ دوسری مرتبہ اللہ پاک کے حکم سے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے خط کھینچ کر جگہ کی نشاندہی کی، حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودی اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے مٹی اٹھانے کا کام کیا، پھر آپ کو طواف کا حکم ہوا اور فرمایا گیا آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ نمبر 3، تیسری بار حضرت شیس بن آدم علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے کعبے کی تعمیر کی، بعد میں فرمایا کہ آپ نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا تھا، مینٹیننس کی تھی۔ چوتھی تعمیر حضرت طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی تھی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی تھی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، جس میں پتھر اٹھا کر لانے کا کام حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے سر انجام دیا۔ اس خاص اور عظیم تعمیر کا تذکرہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں فرمایا ہے۔ پانچویں اور چھٹی، تعمیر، پانچویں اور چھٹی تعمیر، خانہ کعبہ کو پانچویں بار قوم عمالقہ اور چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا. قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرس بن مزاز اصغر تھا. نمبر سات، ساتویں تعمیر، اللہ کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یا نسب نے اوپر سے جو چلا ان کے ایک فرد حضرت قصی بن کلاب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور از سر نو بے مثال عمارت بنائی. کعبہ شریف کی آٹھویں تعمیر، ایک عورت خانہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ ایک چنگاری اڑ کر خانہ کعبہ کے غلاف پر پڑی، گری اور آگ لگ گئی. اس سبب سے یا سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں متاثر ہوئیں تو مکہ مکرمہ کے آبرودار قبیلے قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے. اس میں ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ حلال سرمایہ کم ہونے کے باعث قریش کی تعمیر میں حطیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا. نویں تعمیر، یزیدی فوج کی سنگ باری یعنی پتھر برسائے تھے ان لوگوں نے منجنیق کے ذریعے، موجودہ صورت جس کی توپ. تو جب خانہ کعبہ کی دیواریں اس سے متاثر ہوئیں تو صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے حطیم جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا. نمبر دس، دسویں تعمیر، عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھے اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا. علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض تاریخ دانوں کے بقول 1039 ہجری کے بعد بھی کسی بادشاہ نے کعبہ مشرفہ یعنی کعبہ شریف کی تعمیر کی. اور حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد حجاج بن یوسف کے موافق تعمیر کیا. لہذا خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 407 سال کی ہے کیونکہ 1040 میں بنی اور اب 1447 ہجری، 1447 ہجری ہے. تو اب جو کعبہ شریف ہم جس کی زیارت اللہ کرے گا تو کریں گے جنہوں نے کی ہے، تو یہ کعبہ شریف 407 سال پہلے تعمیر ہوا تھا، وہ ابھی تک عمارت جو ہے الحمدللہ موجود. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ دعا 3 بار پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم،
الحلیم الکریم
سبحان اللہ،
سبحان اللہ
رب السماوات،
رب السماوات
السبعی ورب العرش العظیم،
ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ الحلیم،
الحلیم القریم،
الحلیم القریم
سبحان اللہ،
سبحان اللہ رب السماوات،
رب السماوات،
رب السماوات
ورب العرش العظیم
السبعی،
السبعی،
السبعی
ورب العرش العظیم،
ورب العرش العظیم
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله
الحليم القريم،
الحليم الكريم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماواتی
رب السماواتی
السبعی
السبعی
رب العرش العظیم
رب العرش العظیم
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں,
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا اله الا الله لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك
استغفرك
واتوب اليك
واتوب اليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك
استغفرك
واتوب اليك
واتوب اليك سبحانك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك
استغفرك واتوب
واتوب اليك
اتوب
واتوب اليك
واتوب اليك
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے تین سوالات کی بھی کیے جاتے ہیں, اور دو جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد کلٹ مارنامہ فیضان مدینہ ان کے ایڈریس پر پہنچایا جاتا ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر ایک, صحابہ کرام علیہم الرضوان میں تقسیم کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو قربانی کے جانور عنایت فرمائے؟ سوال نمبر دو, ان عظیم بزرگ کا نام بتائیے جو جب بیمار ہوئے تو ان کی جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شاگردوں کو پڑھایا. سوال نمبر تین, صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تخت کے پاس کیا دعا مانگی تھی؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس اپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. کل ناظرین سے جو سوالات کیے گئے تھے آئیے اس کی قرآن دازی دیکھتے ہیں.
23 مئی 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر ایک, کم از کم کتنے مہینے کا دمبا موٹا تگڑا ہونے کی وجہ سے اگر ایک سال کا معلوم ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی؟ جواب, 6 مہینے کا. سوال نمبر دو, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جن جانوروں کی قربانی فرمائی ان میں سے کسی دو کے نام بتائیے؟ جواب, اونٹ, گائے, بکری اور مینڈا. سوال نمبر تین, اگر کوئی جانور سرکش ہو جائے تو اس کے کان میں کون سی آیت کریمہ پڑھنی چاہیے؟ جواب, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, بنت خلیل اتاریہ سانگلہ ہل پنجاب پاکستان, اسید رضا اتاری راولپنڈی پنجاب پاکستان, بنت غلام شبیر اتاریہ اسلام آباد پاکستان, بنت گلزار اتاریہ لانڈی کراچی, بنت عبد القیوم ٹنڈو جام سندھ, عاقب علی کنڈیارو سندھ, محمد علی حسن اتاری بھلوال پنجاب پاکستان. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت عبد القیوم ٹنڈو جام سندھ. ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا ان شاء اللہ الکریم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ,
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.